جی آگے سبق دیکھیے بھائی. لعمرک ما امری علی بغمت نہاری ولا لیلی علی بسرمدی ویوم حبست النفس عند عراقه حفاظا علی عوراته والتهدد علی موطن یخشى الفتی عنده الردا متى تعترک فیه الفرائص ترعدی. طرفة بن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ طرفہ نے کہا کہ اے بھتیجی اے معبد کی بیٹی جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر اسی طریقے پر دینا جس کا میں اہل ہوں جس کے میں لائق ہوں اور خوب جزا و فضا کرنا اپنے گریبان کو پھاڑنا. میں نے بتلایا کہ عرب کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جتنا بڑا آدمی مرتا تھا اتنا ہی اس کے مرنے پر غم کا اظہار کیا جاتا اور باقاعدہ نوحہ کرنے والیاں رونے والیاں بلائی جاتی اور کئی کئی ماہ تک بلکہ سال تک وہ اس پر غم کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کوئی عام شخص نہیں مرا بہت بڑا آدمی مرا ہے اور اس پر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو طرفہ نے بھی کہا کہ اے میری بھتیجی میرے شایان شان مجھ پر غم کا اظہار کرنا اور مجھے کسی کم ہمت اور بے فائدہ آدمی کی طرح نہ کرنا بلکہ خوب جزا و فضا کرنا اور میں بڑے ہمت والا ہوں اور اگر میں کمزور ہوتا تو لوگ مجھے تو نقصان دیتے اور تکلیف دیتے لیکن میری جرت نے میری سچائی نے میرے حوصلے کی پختگی نے جنگوں میں میری پیش قدمی نے اور میرے بلند و بالا حسب و نصب جو ہے اس نے مجھ سے لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا ہے. کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ مجھے تکلیف دے. آگے کہتا ہے لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّتٍ نَهَارِي وَلَا لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِي. لَعَمْرُكَ اَي لَعَمْرُكَ قَسَمِي, یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں. مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّتٍ, غُمَّت کہتے ہیں غم کو, غم کو, دکھ کو, اور اسی طرح کوئی ایسا پیچیدہ اور مشکل معاملہ کہ جس میں انسان پھنس جائے اور اس کے حل ہونے کی کوئی صورت اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو بھی غمہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ایسا معاملہ, مشکل اور پیچیدہ معاملہ کہ جس میں انسان پھنس جائے اور اس کے حل کی کوئی صورت اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو غمہ کہتے ہیں. غمتن سمجھ میں عربی میں کہتے ہیں. انہو لفی غمت من امرہ, انہو لفی غمت من امرہ, وہ اپنے معاملے میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اسے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آگے دیکھیے بھائی, نہاری, نہار دن کو کہتے ہیں اور نہاری میرا دن. ولا لیلی, لیل رات کو کہتے ہیں. لیلی یہ یا متکلم کی ہے, میری رات. سرمد, سرمد کا معنی ہے ابدی, ابدی ہمیشہ رہنے والا نہ ختم ہونے والا. شاعر کہتا ہے لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّتٍ نَهَارِي وَلَا لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِي, کہ تیری عمر کی قسم مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّتٍ, میرا معاملہ میرے اوپر مبہم اور پیچیدہ نہیں ہے. میرا معاملہ میرے اوپر مبہم اور پیچیدہ نہیں ہے. نہاری دن میں, دن میں کوئی معاملہ میرے لیے مشکل اور پیچیدہ ہو اور میں اس میں الجھا ہوا ہوں اور اس کے حل کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو, ایسا نہیں ہے. میرا کوئی معاملہ دن کے وقت میرے اوپر مبہم اور پیچیدہ نہیں ہوتا. میرے دل میں جو ارادہ بنتا ہے, جو عزم بنتا ہے, میں اس کو کر گزرتا ہوں. میں اس میں کبھی بھی پھنسا نہیں رہتا, سوچتا رہا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں بلند ہمت والا آدمی ہوں. جب کسی معاملے میں پڑتا ہوں تو اس کو میں پوری طرح سر انجام دے دیتا ہوں. میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتا ہے لعمرک ما امری علی بغمۃ النہار، تیری عمر کی قسم میرا معاملہ جو ہے میرے اوپر دن کے وقت مبہم اور پیچیدہ نہیں ہوتا، ولا لیلی علی بسرمدی، ای لیس لیلی علی بسرمدی، اور نہ میری رات جو ہے میرے اوپر ابدی ہوتی ہے. مراد سرمد کا معنی تو ہے ابدی، ہمیشہ رہنے والا، لیکن یہاں معنی ہے دراز اور طویل. بھائی میری رات میرے اوپر طویل نہیں ہوتی، طویل نہیں ہوتی. بھائی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خوشی کے لمحات بڑی جلدی گزرتے ہیں، لیکن انسان جب غم میں ڈوبا ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہو، تو وقت گزرتا ہی نہیں، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، وقت ٹھہر گیا ہے. تو اسی طرح رات کے وقت جب جو شخص غم میں ڈوبا ہوگا، پریشانی میں ڈوبا ہوگا، ایک تو اسے نیند نہیں آئے گی اور رات گزرنے میں ہی نہیں آئے گی، یوں لگے گا جیسے رات بڑی طویل ہو گئی ہے. تو شاعر کہتا ہے ولا لیلی علی بسرمدی، اور میری رات میرے اوپر دراز نہیں ہوتی، طویل نہیں ہوتی، یعنی میں غموں کے اندر مبتلا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی غم آ جائے تو بھی میں اس کا صبر سے مقابلہ کرتا ہوں اور ہمت سے کام لیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں غم میں ڈوب جاؤں، پریشانی میں ڈوب جاؤں، نہیں، میں اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوں اور پرواہ بھی نہیں کرتا. میری رات میرے اوپر دراز نہیں ہوتی، یعنی میں یعنی غم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں ان کا ہمت سے مقابلہ کرتا ہوں. تو کہتا لعمرک ما امری علی بغمۃ النہار ولا لیلی علی بسرمدی، تیری عمر کی قسم میرا معاملہ جو ہے میرے اوپر دن میں پیچیدہ اور مبہم نہیں ہوتا کہ جو حل ہونے میں نہ ہو، بلکہ میرا جس چیز کا ارادہ بنتا ہے میں اسے کر گزرتا ہوں. ولا لیلی علی بسرمدی، اور نہ میری رات جو ہے میرے اوپر طویل ہوتی ہے. ویوم حبست النفس عند عراقه حفاظا على عوراته والتهدد، ویوم یہ واو بمانے ربا کے ہے، ربا یوم بہت سے دن، حبست النفس، حبس یحبس کے معنی ہے روکنا، روکنا منع کرنا، نفس جان. بھائی عراقی ہی، عراق کہتے ہیں لڑائی کو اور جنگ کو، بھائی عراق چھوٹے کاف کے ساتھ ہے عراق، اور عراقی ہی یہاں ضمیر راجع ہے یوم کو، اے عراق الیومی، اس دن کی لڑائی، اس دن کی جنگ. حفاظن، حفاظن یہ مصدر ہے بھائی، یہ مصدر ہے، آپ نے پڑھا ہے بھائی، قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا، باب مفاعلہ کے دو مصدر آتے ہیں، دو مشہور ہیں، ایک مفاعلہ اور ایک فعال، فعال قتال. تو یہ بھی دیکھو حفاظ ہے، حفاظ وہی وزن ہے، اور یہ یہاں مفعول لہو واقع ہو رہا ہے بھائی. تو حفاظن کا معنی ہے حفاظت، بھائی حفاظت کرنا، دفاع کرنا، اور یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے. مفعول لہو آپ نے پڑھا وہ مصدر جو ما قبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے. ضربتہ تادیباً، دیکھو یہ تادیباً کیا ہے، مفعول لہو ہے، یہ ما قبل والے فعل ضرب کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ ضرب کیوں لگائی، کیا مقصد تھا، ادب سکھانا، ادب سکھانا. على عوراته، عورات جمع ہے عورتن کی، اور عورت عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں بدن کا وہ حصہ جس کو ظاہر کرنا عیب ہو، یہ اسی طرح ہر وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اس کو کیا کہتے ہیں، عورتن، اور جمع ہے عورات، بھائی عورات، عورات. والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اردو میں خاتون کو عورت کہتے ہیں، عورت کو عورت کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بڑا پیارا نام ہے اور اسم با مسمہ ہے، معنی کے مطابق نام رکھا گیا، کیونکہ عورت کسے کہتے ہیں، وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو، تو عورت کا بھی ظاہر کرنا یعنی بے پردہ ہونا، اس کا باہر نکلنا، وہ کیا ہے، عیب ہے بھائی، عیب ہے. تو عورت کو اردو میں اس لیے عورت کہتے ہیں بھائی. عوراتی ہی میں بھی ہا ضمیر راجع ہے یوم کو، اس دن کی عورت، عورات بھائی، اور عورات کا معنی کیا، بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو یا وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. یوں کہ ناپسندیدہ چیز کسے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ عورت, کیونکہ اس کا ظاہر کرنا بھی عیب ہے بھائی. تو عورت کا معنی میں نے کیا کیا؟ بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. تو عورت ہی اس دن کی عورت, تو عورت کا معنی کر لیں یہاں ناپسندیدہ کے, اس دن کے ناپسندیدہ کام, ناپسندیدہ چیزیں, ناپسندیدہ چیزیں مراد ہیں شکست, شرمندگی وغیرہ. جنگ ہوگی تو اس میں شکست کا خوف ہوگا یا نہیں؟ شکست اور شرمندگی کا خوف ہوگا. تو وہ ہے اس دن کی عورات بھائی, جو ناپسندیدہ ہے, ناپسندیدہ ہے. تحدد کا معنی ہے دھمکی دینا, اور مراد ہے وہ جو دشمن, وہ جو دشمن مجھے دھمکیاں دیتے ہیں, وہ دھمکیاں مراد ہیں. تو شاعر کہتا ہے وَيَوْمٍ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاقِهِ حِفَاظًا عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ وَالتَّحَدُّدِ اَيْ رُبَّ يَوْمٍ, اور بہت سے بھی کہ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاقِهِ, میں نے اپنے آپ کو روکا, اپنی جان کو, اپنی ذات کو روکا, عِنْدَ عِرَاقِهِ اَيْ عِنْدَ عِرَاقِهِ, اس دن کی لڑائی کے وقت میں نے اپنے آپ کو روکا, اس دن کی لڑائی کے, یعنی اس دن کی لڑائی میں. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جنگ ایک خوفناک چیز ہے, خوفناک چیز ہے, جنگ خوفناک چیز ہے جس میں جانیں چلی جاتی ہیں, شکست ہوتی ہے, لیکن اس خوفناک چیز ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو جنگوں میں روکا, کیونکہ اگر میں جنگ میں شریک نہ ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ کیسا آدمی ہے, بزدل آدمی ہے, اور لوگ مذاق اڑائیں گے اور شرمندگی کا باعث ہوگا. تو میں نے ان چیزوں سے کے دفاع کے لیے کیا کیا, جنگ میں اپنے آپ کو روکا, یعنی مشکل کام پر اپنے آپ کو آمادہ کیا اور جنگ میں شرکت کی. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ وَيَوْمٍ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاقِهِ حِفَاظًا عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ وَالتَّحَدُّدِ, اور بہت سے دن کہ میں نے روکا اپنے نفس کو, عِنْدَ عِرَاقِهِ, اس دن کی جنگ کے وقت, یعنی اس دن کی جنگ میں, لڑائی میں, حِفَاظًا عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ, دفاع کرنے کے لیے, عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ, اس دن کی ناپسندیدہ چیزوں پر, وَالتَّحَدُّدِ, اور دھمکیاں دینے پر, اس دن کی ناپسندیدہ چیزوں پر اور دشمنوں کے دھمکیاں دینے پر میں نے ان کا دفاع کرنے کے لیے اس دن کی لڑائی میں اپنے آپ کو روکا. یعنی دشمن بھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, زندہ نہیں چھوڑیں گے, اور نیز شکست وغیرہ کا خوف تھا. تو ان چیزوں کا دفاع کرنے کے لیے, یہ بتلانے کے لیے کہ میں کوئی بزدل آدمی نہیں ہوں, کمزور آدمی نہیں ہوں جو شکست سے ڈر جاؤں گا یا میں دشمن کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا. نہیں, میں نے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی, اپنی بہادری اور جرات دکھانے کی ٹھان لی, اور اس لڑائی میں اپنے آپ کو روکا, یعنی لڑائی میں شریک ہوا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ بعض شارحین نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں نے جنگ سے اپنے آپ کو روکا. بعضوں نے کیا کیا ترجمہ؟ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ جنگ میں اپنے آپ کو روکا, یعنی جنگ کی. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جنگ سے اپنے آپ کو روکا, یعنی جنگ میں شرکت نہیں کی. بھائی تو بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے, دیکھا, جیسے یہ علامہ زوزنی نے یہی ترجمہ کیا ہے, وَرُبَّ يَوْمٍ حَبَسْتُ نَفْسِي عَنِ الْقِتَالِ, میں نے اپنے آپ کو روکا کس سے؟ جنگ سے روک لیا بھائی, دفاع کرنے کی, حفاظت کرنے کے لیے اس دن کی, اس دن کی ناپسندیدہ چیزوں پر اور دھمکیوں پر. لیکن زیادہ پسندیدہ معنی پہلا ہے بھائی, جنگ سے رکنے کو بہادری نہیں عرب سمجھتے تھے, بلکہ جنگ میں شرکت کو بہادری اور جرات سمجھتے تھے, کہ خوف تھا شکست کا بھی, شرمندگی کا بھی خوف تھا, دشمن کی بھی دھمکیاں تھی کہ ہم تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو ان ساروں کا دفاع کرنے کے لیے اور بتلانے کے لیے نہیں کہ ہمیں ان میں سے کسی چیز کا خوف نہیں ہے, ہم نے کس میں شرکت کر لی؟ جنگ میں شرکت کی اور ان کا مقابلہ کیا. بھائی آگے دیکھیے, علی موطنی یخشی الفتی عنده الردی متی تعترک فیہ الفرائض سرعدی, موطن، موطن بمانے موضع کے ہے، جگہ جگہ مکان. یخشا، خشیہ یخشا کا معنی ہے ڈرنا، خوفزدہ ہونا. الفتا، فتا کہتے ہیں جوان کو، جوان کو، اور یہاں جوان سے مراد ہے کامل جوان، یا یوں کہیں بہادر جوان مراد ہے. الردا، ردا کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلاک ہونا، ختم ہونا. متا تعترف فیہ، اعترک یعترف کے معنی ہیں کسی چیز پر ہجوم کرنا، کسی چیز پر بھیڑ کرنا، اور اسی طرح باہم ٹکرانا، باہم برسر پیکار ہونا، ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے لیے بھی اعترک یعترک کہا جاتا ہے. فرائض، فرائض جمع ہے فریفتن کی، اور فریفتن کہتے ہیں یہ کندھے اور سینے کے درمیان پٹھے ہیں بھائی، کندھے اور سینے کے درمیان کے پٹھے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جب کسی شخص پر خوف طاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کانپنے لگتے ہیں بھائی، بدن کا یہ حصہ، یہ پٹھے سب سے پہلے خوف کی حالت میں کانپنا شروع ہوتے ہیں بھائی، اور پھر باقی بدن پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہ جو پٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں فریسہ، اور وہ دو ہیں بھائی، فریسہ ایک جانب بھی اور دوسری جانب بھی فریسہ، تو اس کی جمع ہے فرائض. ترعد، ترعد عربی میں کسی پر لرزہ طاری ہو جائے تو کہتے ہیں رعد فلان، رعد فعل مجہول بولتے ہیں، عموماً معروف بھی ہوتا ہے استعمال اور مجہول بھی. بسا اوقات عربی میں وہ افعال جو غیر اختیاری ہوں ان کے لیے فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے، وہ افعال جو غیر اختیاری ہوں. مثلا آپ پڑھتے ہیں فغشیہ علیہ، اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پڑھتے ہیں یعنی فقہ کی کتابوں میں کہ بے ہوشی کی صورت میں وضو رہے گا یا نہیں رہے گا، مسئلہ ذکر ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی دیکھو غشیہ فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے. تو یہاں پر بھی یہ ترعد، اس کا معنی بھی لرزہ طاری ہونا، کسی پر کپ کپی طاری ہونا، کسی کا کانپنا بھائی، اور یہ فعل مجہول ہے ترعد بھائی، ترعد. یہ مجرد سے بھی ہو سکتا ہے، باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، دونوں سے استعمال ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کانپنا بھائی، لرزنا. علی موطن یخشی الفتی عندہ الردا متا تعترف فیہ الفرائض ترعدی. علی موطن، ایسے مقام پر، اس کا تعلق بھی اسی حبسکو سے ہے جو پچھلے شعر میں آیا تھا، اور بہت سے دن کے میں نے اپنے آپ کو روکا اس دن کی لڑائی میں، اس دن کی ناپسندیدہ چیزوں اور جو دشمن دھمکیاں دے رہے تھے ان کا دفاع کرتے ہوئے، ان کا دفاع کرتے ہوئے، ان سے حفاظت کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو کس میں روکا، جنگ میں روکا، یعنی میں نے جنگ کی، اور میں نے روکا اپنے آپ کو علی موطن، ایسے مقام پر یخشی الفتی، کہ جہاں بہادر نوجوان بھی ڈرتے ہیں. عندہ، اس مقام پر، الردا، اس سے ہلاکت سے. بھائی جنگ ہے، جنگ کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلاکت کا خطرہ ہے، کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اور وہ کوئی ویسے آپ کے سامنے نہیں آئے، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور جس کے زد میں آپ آ گئے آپ زندہ نہیں رہیں گے، تو کتنا خوف کا عالم ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے بسا اوقات اپنے نفس کو روکا جنگوں میں، ایسے مقامات پر جہاں بہادر نوجوان کو بھی اپنی ہلاکت کا خوف ہوتا تھا، اتنا خوفناک منظر ہوتا تھا اور اتنا خوفناک مقام ہوتا تھا. علی موطن، ایسے مقام پر، یخشی الفتی عندہ الردا، کہ جہاں پر بہادر نوجوان بھی ہلاکت سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. متا تعترف فیہ الفرائض، جب اس میں ہجوم ہوتا ہے یا جب اس میں باہم ٹکراتے ہیں. کیا طرح کا یا طریقہ کا کیا معنی؟ باہم ٹکرانا یا بھیڑ کرنا، کسی جگہ پر ہجوم کرنا. متا تعترف فیہ، جب اس میں باہم ٹکراتے ہیں یا جب اس میں ہجوم کرتے ہیں. الفرائض، فرائض کا کیا ترجمہ میں نے کیا؟ کندھے اور سینے کے درمیان کا پٹھا، لیکن مراد ہے یہاں کندھے، کندھے مراد ہیں. متا تا ترک فی ہل فرائسو، جب اس میں کندھے ٹکراتے ہیں. بھئی جہاں ہجوم ہوگا ظاہر سی بات ہے کندھے سے کندھا ٹکرائے گا، جنگ کے اندر بھی بھئی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لیکن کبھی ایک سے انسان ٹکرائے گا کبھی دوسرے سے ٹکرائے گا. متا تا ترک فی ہل فرائسو، جب اس کے اندر کندھے باہم ٹکراتے ہیں. تور عادی تو کانپنے لگتے ہیں، بھائی ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ الا موت یخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائس تور عادی، ایسے مقام پر کہ جس میں نوجوان ہلاکت سے ڈرتا ہے اس میں جب اس کے اندر کندھے باہم ٹکراتے ہیں یا ہجوم کرتے ہیں. تور عادی تو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے، وہ کانپنے لگتے ہیں. وَأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ حِوَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِي. وَأَصْفَرَ، یہ وہ بھی ممانے ربا کی ہے، اے ربا اصفر، اور اصفر کا معنی ہے زرد، وہ چیز جو زرد رنگ کی ہو. اور اس اصفر سے مراد ہے جوئے کا تیر. کیا مراد ہے؟ جوئے کے تیر مراد ہیں. بھائی عرب کے ہاں جوا کھیلا جاتا تھا، تیروں پر کوئی خاص طریقہ ان کا ہوگا، وہ مختلف 10 تیر ہوتے تھے اور ہر تیر کا حصہ مقرر ہوتا تھا، تو وہ اونٹ وغیرہ ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے حصے بنا لیے، یا اس طرح اور بھی طریقے ہوں گے. پھر وہ تیر جو ہیں ایک تھیلے کے اندر ڈال کر ان تیروں کو ہلایا جاتا تاکہ آپس میں وہ مل جائیں، اور پھر اس میں سے تیر نکالے جاتے کہ یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے. اب کسی کے حصے میں ایسے تیر آتے جس کے حصے زیادہ ہوتے، کسی کے حصے میں ایسے تیر آتے جس کے حصے تھوڑے ہوتے یا کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے کوئی خاص ان کا جوئے کا طریقہ تھا. تو وہ جو جوئے کے تیر تھے وہ جو جوئے کے تیر ہیں وہ مراد ہیں اصفر سے. تو یہ صفت ہے، موصوف محذوف نکال لیں. جوئے کے تیر کو عربی میں کہتے ہیں قدحن، قاف دو نقطوں والا دال اور حا، قدحن. واصفر اي رب قدحن اصفر، ربا ہے نا، قدحن کو کیا دے گا؟ جر. اور اصفر اس کی صفت ہے، اور یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے، ایک اس میں وصفیت ہے اور ایک وزن فعل ہے، تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ورنہ یہ مجرور ہے. مذبوح، ذبح یذبح کے معنی ہے کسی چیز کو آگ کا اثر دینا، اثر دینا، کوئی تیر وغیرہ یا کوئی اس کو آگ کے قریب کیا جاتا کہ آگ کا اس پر اثر ہو لیکن جلے نہ، جلے نہ. جیسے بھائی بدن پر دھوپ کا اثر ہوتا ہے، دھوپ کے اندر جلد سیاہ ہو جاتی ہے، اسی طرح آگ کے بھی جس چیز کو قریب کریں گے اس پر آگ کا اثر ہوگا. تو جوئے کے تیر کو سخت کرنے کے لیے اور اس کو سیاہی مائل زرد کرنے کے لیے آگ کے قریب کرتے تھے لیکن جلاتے نہیں تھے، یہ اتنا قریب نہیں کہ وہ جل جائے بھائی، تو اس کو کہتے تھے مذبوح. بھائی نظر تو، نظر ینظرو کا معنی ہے انتظار کرنا، یہاں اس کا کیا معنی ہے؟ انتظار کرنا. حوارہو، حوارہو، چند اشعار پہلے پچھلے سبق میں لفظ آیا تھا فَظَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَا حُوَارَهَا، وہاں خوار لفظ آیا تھا بھائی، اور خوار میں نے آپ کو بتلایا تھا اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے حوار، اور حوار کہتے ہیں گفتگو اور بات چیت کو، آپس میں جو بات چیت کی جائے، مکالمہ کیا جائے، گفتگو کی جائے، اسے حوار کہتے ہیں. اور یہ بھی مصدر ہے باب مفعلہ کا، ابھی جو اوپر گزرا حفاظن حوارن، دیکھیے وزن ایک ہی ہے، تو حاور یحاورو محاورتن و حوارا. علی النار واستودعته، استودع کے معنی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا. کف مجمدی، کف ہتیلی کو کہتے ہیں. مجمد، مجمد کہتے ہیں جوئے کے تیر گھمانے والے کو، جوئے کا تیر گھمانے والا. بھائی وہ تیر وغیرہ تھیلے میں ڈالے جاتے اور پھر ایک شخص ان کو گھماتا تھا، تھیلے کو خوب اچھی طرح ہلاتا تھا، تاکہ تیر آپس میں مل جائیں, بھائی مکس ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد اس میں سے تیر کو وہ نکالتا تھا ہر ایک کا. تو وہ جو جوئے کے تیر گھمانے والا شخص ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجمد. مجمد مجمد اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بخیل ہو, بھائی جو دونوں ہاتھوں سے چیزوں کو لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو خیر نہیں پہنچتی, یعنی خود سنبھال رہا ہے دوسرے کے حوالے کچھ بھی نہیں کرتا. تو مجمد وہ تیر گھمانے والا بھی کیا کرتا تھا, تیر وغیرہ لوگوں سے لیتا تھا, خود اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتا تھا, تو اس کو بھی مجمد کہتے ہیں. ویسے مجمد عربی زبان میں بخیل کو بھی کہتے ہیں, بخیل کو عربی میں کہتے ہیں. جمدت فلان, جمدا کا معنی خشک ہونا, جم جانا, جمدا فلان, فلان خشک ہو گیا, کیا معنی؟ یعنی بخیل ہو گیا, بخیل ہو گیا. یا جمدا, یا یوں کہتے ہیں جمدا کف فلانی, فلاں کی ہتھیلی خشک ہو گئی ہے, یعنی بخیل ہو گیا, کیونکہ سخاوت کا تعلق ہتھیلی سے ہے. آپ نے جب بھی کسی کو کوئی چیز دینی ہے وہ کس کے ذریعے دیں گے؟ ہاتھ کے ذریعے, ہتھیلی کے ذریعے دیں گے. تو جب کوئی بخیل ہو تو عربی میں کہتے ہیں جمدت کف فلان, فلاں کی ہتھیلی خشک ہو گئی ہے, یعنی وہ بخیل ہو گیا. تو یہاں پر بھی آیا کف مجمدی, وہ مجمد کی ہتھیلی. وَأَصْفَرَ مَذْبُوحٍ نَظَرْتُ حِوَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِي, اور بہت سے جوئے کے ایسے زرد رنگ کے تیر مذبوحٍ, جن کو آگ کا اثر دیا گیا تھا, جن کو آگ کا رنگ دیا گیا تھا, نَظَرْتُ حِوَارَهُ, میں نے انتظار کیا, حیوار رہو ان کی گفتگو کا, ان کی بات چیت کا, علن ناری آگ پر. بہت سے ایسے جوئے کے زرد تیر جن کو آگ پر آگ کا اثر دیا گیا تھا, آگ پر ان کے رنگ کو گہرا کیا گیا تھا, میں نے ان کی گفتگو کا انتظار کیا, علن ناری کس پر؟ آگ پر. کیا مانا؟ کہنا یہ چاہتا ہے میں نے ان کی گفتگو کا انتظار کیا, مراد یہ ہے میں نے ان کے نکلنے کا انتظار کیا, یوں کہیں میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا, ان جوئے کے تیروں کے. بھائی دیکھو وہ تیر تھیلے میں ڈالے گئے ہیں, وہ ان کو ہلایا جا رہا ہے, ابھی نکالا جائے گا, تو میں ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے حصے میں کامیابی آتی ہے یا ناکامی آتی ہے, میں جیتتا ہوں یا میں ہارتا ہوں. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں, یہ مانا ہے. نظر تو خیوار رہو, میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ جواب دیتے ہیں یا ناکامی کے ساتھ. علن نار کس پر؟ آگ پر, یعنی ہم آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عموم عرب کے ہاں شدید سردیوں میں یہ آگ جلائی جاتی اور لوگ اکٹھے ہوتے, اس کی گرد ہاتھ تاپتے, جیسے عام جگہوں پر بھی ہوتا ہے, سردی کے اندر آگ جلائی جاتی ہے, اور پھر خاص طور پر کوئی مہمان آیا ہوتا تو اس کے لیے اس طرح اونٹ وغیرہ ذبح کرتے, اور پھر وہیں پر یہ جوئے وغیرہ کو جوا بھی کھیلتے اور آگ بھی تاپتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آگ کی گرد ہاتھ بھی تاپتے اور جوا بھی کھیلتے اور وہاں اکٹھے ہوتے. تو کہتے ہیں نظر تو خیوارہ علی النار, میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا, یا یوں کہیں میں نے ان کی کامیابی اور ناکامی کا انتظار کیا, علی النار آگ پر, یعنی ہم آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. واستودعتہ کف مجمدی, اور میں نے ودیعت رکھا ان تیروں کو, میں نے اس تیر کو ودیعت, یعنی اس تیر کو امان, یہاں استودع کے معنی حوالے کرنا, حوالے کرنا. واستودعته کف مجمدی, اور میں نے اس جوئے کے تیر گھمانے والے کی ہتھیلی کے حوالے کیا تیروں کو. کس کے حوالے کیا؟ جوئے کے تیر گھمانے والا جو ہے اس شخص کی ہتھیلی کے حوالے ان تیروں کو کیا. بھائی وہ تیر اس کے حوالے کیا, وہ ظاہر سی بات ہے ان کو گھمائے گا اور پھر اس کے بعد نتیجہ آئے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَأَصْفَرَ مَذْبُوحٍ نَظَرْتُ حِوَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِي. اَيْوَ رُبَّ قَدْحٍ أَصْفَرَ, اور جوئے کے بہت سے ایسے تیر جو زرد رنگ کے تھے مذبوح، ان کو آگ کا اثر دیا گیا تھا، آگ پر ان کو آگ کا رنگ ان کو دیا گیا تھا. نظر تو خوارہ علی النار، میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا، علی النار آگ پر، یعنی ہم آگ پر بیٹھے ہوئے تھے. واستودعته کف مجمدی، اور میں نے اس کو بطور امانت کے دیا جوئے کے تیر گھمانے والے کی ہتھیلی میں، یعنی میں نے اس کے حوالے کیے. بھائی یاد رکھیے، یہ طرفہ جو ہے یہاں پر اپنے جوا کھیلنے کو بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے. شریعت کے اندر تو جوئے کو سے منع کیا گیا ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن عرب جو ہیں وہ جوئے پر فخر کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے جو شخص جوا کھیلتا تھا، اس لیے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ جوا تو جو سخی آدمی ہوگا وہی کھیلے گا، جو بخیل آدمی ہے جسے ہارنے کا خوف ہے، مال ہاتھ سے جانے کا خوف ہے، وہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلے گا. تو جوا صرف کون کھیلتا ہے؟ سخی آدمی، جسے اپنے مال کی ذرہ بھر پرواہ بھی نہ ہو. چنانچہ اسی لیے وہ بڑے فخر سے یہ اپنے جوا کھیلنے کو بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا سخی آدمی ہوں، میں مال کی پرواہ بھی نہیں کرتا. آگے دیکھیے، ارى الموت اعداد النفوس ولا ارى بعيدا غدا ما اقرب اليوم من غدي. اعداد النفوس، اعداد جمع ہے عدن کی، بھائی عدن کی، اور عدن وہ ماء کثیر بھائی جس پر لوگ آتے ہیں. عدن کسے کہتے ہیں؟ کثیر پانی جس پر لوگ آتے ہیں پانی لینے کے لیے، پینے کے لیے، لے جانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عدن، اور اس کی جمع ہے اعداد. اعداد تو شاعر کہتا ہے ار الموت اعداد النفوسی، میں موت کو سمجھتا ہوں اعداد النفوسی، جانوں کا، نفسوں کا وہ ماء کثیر جس پر وارد ہوا جائے، جس پر آیا جائے. توجہ ہے، میں موت کو کس کی طرح سمجھتا ہوں؟ یہ یوں کہیں، ماء کثیر مانا کیا ہے؟ ماء کثیر تو مراد یہاں لے لیں گھاٹ. گھاٹ ترجمہ ذرا آسان ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ارل موت اعداد النفوس، میں موت کو جانوں کا گھاٹ سمجھتا ہوں. موت کو جتنے جی ہیں، جتنی جانے ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں موت کو ان کا گھاٹ سمجھتا ہوں. جیسے ہر شخص کو پانی پینے کے لیے گھاٹ پر ضرور آنا پڑتا ہے، اسی طرح ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ موت کے گھاٹ پر ضرور آتی ہے. بھائی مانا سمجھ میں آیا؟ بھائی شاید کہنا یہ چاہتا ہے نہیں، موت سے کوئی مفر نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، سارے نفسوں کو اس گھاٹ پر آنا ہے، اس گھاٹ کا پانی پینا ہے. ار الموت اعداد النفوس، میں موت کو نفسوں کا گھاٹ سمجھتا ہوں، یعنی نفسوں کے ماء کثیر سمجھتا ہوں جس پر ان کا جو جس پر وہ آتے ہیں. ولا ارى بعيدا، اور میں دور نہیں سمجھتا غدا کل کو، میں کل کے دن کو دور نہیں سمجھتا، کیونکہ کل نے تو آنا ہی ہے، تو کل کا دن دور نہیں ہے، دور نہیں ہے، کل کا دن آ جائے گا. ما اقرب اليوم من غدي، ما اقرب اليوم، کتنا قریب ہے آج کا دن، من غدی کل سے، آج کا دن کل سے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے کل سے، کل ہی کا دن ہی نہیں مراد، آنے والا زمانہ مراد ہے، کہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ آتا ہے، کل کا دن جو ہے وہ آئے گا اور وہ کوئی دور نہیں ہے. معنی یہ ہے مستقبل بڑا قریب ہے، جو چیز آنے والی ہے وہ آ ہی جائے گی کسی نہ کسی وقت، چاہے کچھ تاخیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ آ جائے گی. اور کل کا دن یوں سمجھو آنے والا زمانہ بڑا قریب ہے. ار الموت اعداد النفوس ولا ارى بعيدا غدا ما اقرب اليوم من غدي، میں موت کو نفسوں جانوں کا جو ہے وہ ماء کثیر سمجھتا ہوں جس پر وہ آتے ہیں. ولا ارى بعيدا غدا، اور میں کل کو کوئی دور نہیں سمجھتا، یعنی کسی کی موت آ جا رہی ہے، کسی کو اگر ڈھیل مل گئی، مہلت مل گئی، وہ کل مرے گا، یعنی آگے مستقبل میں مرے گا، تو مرنا تو ہے، مرنے سے تو کوئی مفر نہیں ہے، اور کوئی تاخیر سے بھی مرے تو وہ تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں ہے، کیونکہ بڑی جلدی وہ وقت آ جائے گا اور وہ شخص بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو معنی یہ ہے موت سے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہر شخص نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، موت اس پر آنی بھی ہے اور موت مؤخر بھی ہو جائے لیکن بہرحال وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے، تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہادر انسان کو موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے بھائی، موت سے ڈرتے رہے تو بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے بھائی۔ ارى الموت اعداد النفوس ولا ارى بعيدا غدا، اور میں دیکھتا ہوں موت کو نفسوں کے لیے وہ مائے کثیر جس پر وہ وارد ہوتے ہیں، ولا ارى بعيدا غدا، اور میں کل کے دن کو کوئی دور نہیں سمجھتا، ما اقرب اليوم من غدي، اور ما اقرب اليوم، آج کا دن کتنا قریب ہے من غدی کل کے دن سے۔ ارى الموت اعداد النفوس، تو اعداد کا ترجمہ میں نے کیا کیا، وہ مائے کثیر جن پر وارث ہوا جائے، اور اسی طرح اعداد جو ہے یہ عدد کی بھی جمع ہے، تعداد شمار اور گنتی کو کہتے ہیں، عدد کسے کہتے ہیں، عدد شمار اور گنتی کو، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ارى الموت اعداد النفوس، کہ میں موت جو ہے اس کو نفسوں کے شمار سمجھتا ہوں، یعنی موتیں جو ہیں وہ بھی نفسوں کے برابر ہیں، جتنے نفس اتنی موتیں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی نفس اور کوئی جان موت سے بچ جائے بھائی، ہر نفس پر کیا آئے گی، موت آئے گی بھائی۔ لیکن بہرحال پہلا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، اور علامہ زوزنی اور دیگر بعض شارحین نے بھی وہ ذکر کیا ہے، جبکہ اکثر قدیم شارحین نے اس شعر کو ذکر ہی نہیں کیا، اور اگلے دو اشعار جو ہیں ستبدی لک الایام، یہ والا شعر، ویاتیک بالاخبار، اور یہ آخری دو اشعار ہیں، ان کے بارے میں بھی بعض علماء نے کلام کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ طرفہ کے اشعار ہیں، بعض کسی اور شاعر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کے اشعار ہیں۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، ابدا یبدی کا معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، اور یہ سین مستقبل کے لیے ہے، ستبدی ان قریب ظاہر کریں گے، اخبار جمع ہے خبر کی، خبر کی، من لم تزودی، زود یزود تزوید کا معنی ہے کسی کو زادے راہ دینا، کسی کو سفر کا توشہ دینا۔ قدیم زمانے میں جب کوئی شخص سفر پر نکلتا تھا تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر چلتا تھا بھائی، آٹا وغیرہ وہ ساتھ لے کر چلتا ضرورت کے مطابق بھائی، تو زادے راہ، کسی کو زادے راہ دینا یعنی اس کو راستہ سفر میں کھانے پینے کا اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو دینا، اس کو کہتے ہیں زادِ راہ بھائی، زادِ راہ، جس کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے راستے میں۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، ستبدی لک الایام عن قریب ظاہر کرے گا تیرے لیے، الایام دن یعنی زمانہ، یہ دن جو ہے ہم قریب تیرے لیے ظاہر کریں گے، ما اس چیز کو، کنت جاہلا جس سے تو جاہل ہے یعنی جس سے تو غافل ہے، بے خبر ہے، یہ زمانہ تیرے سامنے وہ چیزیں لے کر آئے گا جن سے تو غافل ہے، جن کا تجھے علم نہیں، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ، اور تیرے پاس لائے گا خبریں، من وہ شخص، لم تزودی جس کو تو نے زادے راہ نہیں دیا ہوگا، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ، اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کو تُو نے زادِ راہ نہیں دیا ہوگا۔ بھئی آج کل تو مختلف ذرائع سے، ٹی وی کے ذریعے اور موبائل وغیرہ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچتی ہیں، قدیم زمانے میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کوئی ویسے آنے والا بتاتا یا آپ کو کوئی خاص خبر مطلوب ہوتی تھی، کسی بات کا پتہ کرنا مقصود ہوتا تھا، تو آپ کو باقاعدہ ایک مسافر کو کسی شخص کو تیار کر کے بھیجنا پڑتا تھا کہ جاؤ فلاں علاقے سے وہ پتہ کر کے آؤ، اور اس کو جب کسی کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سفر کے سامان وغیرہ کا ضروریات کا بھی بندوبست کریں گے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے آپ نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا، یعنی آپ نے نہیں بھیجا ہوگا کہ جاؤ جا کر یہ بات معلوم کر کے آؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ ان قریب زمانہ جو ہے تیرے لیے وہ چیزیں ظاہر کرے گا جن سے تو غافل ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي، اور تیرے پاس خبریں وہ شخص لائے گا جس کو تو نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تمہارے پاس کبھی ایک کی ہلاکت کی خبر آئے گی، کبھی دوسرے کی ہلاکت کی خبر آئے گی، کبھی کوئی خوشی کی بات پہنچے گی، کبھی تباہی کی خبریں پہنچے گی، کبھی آپ کا ایک عزیز دنیا سے جا رہا ہے، کبھی دوسرا عزیز دنیا سے جا رہا ہے، کبھی دوست دنیا سے جا رہا ہے، کبھی آپ کے چاہنے والے ہیں دشمن نے ان کو قتل کر دیا، تو مختلف قسم کی ہولناک خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچے گی، اگرچہ آپ نے کسی کو وہ خبر لانے کے لیے نہ بھیجا ہو، لیکن وہ زمانہ ایسے حوادثات ایسے معاملات آپ کے سامنے لے کر آئے گا جن سے آپ غافل تھے، جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھیں، اور وہ شخص خبریں لے کر آئیں گے آپ کے پاس جن کو آپ نے تیار نہیں کیا تھا خبر لانے کے لیے۔ آگے دیکھیے بھائی، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتًا مَوْعِدِي، مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ، باع یبیع، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، باع یبیع بیعن، اس کا معنی بیچنے کے بھی ہیں اور خریدنے کے بھی ہیں، اور زیادہ تر یہ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شرع یشری کے معنی خریدنے کے بھی ہیں اور بیچنے کے بھی ہیں، ہاں وہ زیادہ تر خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خریدنے کے۔ تو یہاں پر یہ لم تبع باع یبیع، یہاں پر یہ خریدنے کے معنی میں ہے، لم تبع لہو، تو نے اس کے لیے نہیں خریدا، بتاتن، بتات کہتے ہیں زادے راہ کو، سامان سفر کو، بتات بھائی بتات، ولم تضرب لہو، ضرب یضرب کے بہت سے معانی آتے ہیں، یہاں ضرب یضرب کے معنی ہیں بیان کرنا، متعین کرنا، وقت موعد، وعدے کا وقت، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وقت مَوْعِدِ، اور لائے گا تیرے پاس خبریں من، وہ شخص، لم تبع لہو بتاتن، جس کے لیے تو نے زادہ راہ نہیں خریدا، جس کے لیے تو نے سامان سفر نہیں خریدا، تیرے پاس وہ شخص خبر لے کر آئے گا جس کے لیے تو نے سامان سفر نہیں خریدا، تم نے اسے کوئی زادہ راہ خرید کر نہیں دیا، وہ تمہارے پاس خبر لائے گا، ولم تضرب لہو وقت موعدی، اور آپ نے اس کے لیے کوئی وعدے کا وقت بیان نہیں کیا، یعنی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا، بھئی آپ کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے، کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے تو وقت متعین کرتے تھے کہ فلاں دن تک تم نے مثلا خبر کوشش کرنی ہے کہ فلاں دن کو خبر لے کر پہنچو، تو یہ دیکھا وہ وعدے کا وقت کہ فلاں وقت تک تم نے کیا کرنا ہے، خبر لے کر پہنچنا ہے، تو آپ کے پاس کہتے ہیں ایسے لوگ خبریں لے کر آئیں گے جن کو آپ نے ذات راہ بھی نہیں دیا ہوگا، اور جن سے کوئی وعدے کا وقت متعین بھی نہیں کیا ہوگا کہ فلاں وقت خبر لے کر آنا، لیکن وہ آپ کے پاس مختلف قسم کی خبریں لے کر آئیں گے۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ، اور تیرے پاس خبریں لے کر آئے گا وہ شخص کے اس کے لیے آپ نے سامان سفر خریدا نہیں، سامان سفر نہیں خریدا ہوگا، ولم تضرب لہو وقت موعدی، اور آپ نے اس کے لیے کوئی وعدے کا وقت بیان نہیں کیا ہوگا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے جی الحمدللہ جی، یہ معلقہ اچھا جی، یہ آپ کی مبارک جماعت ہے بھائی جو پورا ہو گیا یہ. اچھا چلیے بھائی، آپ سب کو مبارک ہو، یہ ہمارے تینوں معلقات پورے ہو گئے بھائی جی. آئیے بھائی آپ دعا کر لیں آخر میں. دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں بھائی، میں ہمیشہ طلبا کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب بھی دعا مانگیں تو شروع میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، لہذا شروع میں الحمدللہ پڑھیں، اس کے بعد چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کے آخر میں آمین بھی ہو اور پھر چند مرتبہ درود شریف بھی ہو، اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی اسی طریقے پر عمل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صحابہ. اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بے ادبیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ قبر کی تاریکی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں بھی عزتیں نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں بھی عزتیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں، اے اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما، مسلمانوں کو دین کی طرف لوٹا دے، ان میں اتفاق و اتحاد اے اللہ پیدا فرما، اے اللہ تمام عالم کے اندر مسلمانوں کو جگہ جگہ بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، شام کے اندر، برما کے اندر، فلسطین میں، کشمیر میں، اور اسی طرح چین کے اندر، اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن بالخصوص چین کے اندر کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، اور ان کے مسلمانوں کے شہر اس وقت ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں، سب کو جیلوں میں انہوں نے ڈال دیا اور پوری دنیا خاموش ہے، کوئی نام بھی نہیں لے رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی اور ان کے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، آج چین کے اندر تو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو والدین سے چھین کر اپنے چینی خاندانوں کے حوالے کر دیا، جیلوں میں بس ماں باپ سے الگ کر دیا تاکہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو، یہ یاد ہی نہ رہے کہ ہم مسلمان تھے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ مسلمان کو ظلم کی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو ذلیل اور رسوا فرما، اے اللہ ان کو ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے گناہ یقیناً بہت زیادہ، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، آپ کی وسیع رحمت کا واسطہ، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کوئی شخص اگر اتنے گناہ بھی لے آئے کہ اسے زمین اور آسمان پر ہو جائیں تو میں اس سے زیادہ رحمت لاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نشست و برخاست میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں اور باہر اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے خاندانوں میں اور بچوں میں سب میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یقیناً کوئی شخص کسی گناہ سے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کوئی شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا، آپ کی توفیق کے بغیر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کوئی شخص کوئی نیکی آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بزرگوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر، ائمہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ نے خود فرمایا، آپ کے نبی کا فرمان آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص تین مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر لے آ، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کر مانگیں اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مراد پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالی جائے اس سے سمندر میں کیا کمی واقع ہوتی ہے، تو اے وہ عظیم خزانوں والے، اے اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں ان کا مستقبل خوشحال فرما، اے اللہ ان کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ آگے آنے والے امتحانات میں بہترین اور کامیابی نصیب فرما، بلکہ زندگی کے تمام امتحانات میں عظیم کامیابیاں نصیب فرما، اور اے اللہ اس دنیاوی زندگی کی آزمائش میں بھی عظیم کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ شرک و بدعت اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو شرک و بدعت اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب وفات پا چکے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی لغزشات سے درگزر فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے جو اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما، ان کے جو اہل و عیال باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما، وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اور اے اللہ ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما، وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے اس مملکت کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اس وطن کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پر بھی اسلامی نظام قائم فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسی شمع بنا جس سے آگے تا قیامت لاکھوں شمعیں روشن ہوں، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے عظیم صدقہ جاریہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں ایمان والی قبر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایمان والی قبر نصیب فرما، اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ بہت سے لوگ بھی دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی تمام حاجتیں پوری فرما، اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اب ایک دو منٹ تک دل میں جو حاجات ہوں جو دعائیں ہوں وہ مانگ لیں۔ میرے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ کچھ تکالیف اور پریشانیاں ہیں، اللہ ان تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ صحت اور عافیت اور تندرستی نصیب فرما۔ میری والدہ بھی بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ خوشی اور مسرت کے ساتھ ان کا سایہ دادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اور جتنے میرے تلامذہ ہیں، جتنے طلبہ ہیں، اے اللہ ان کے بھی جو والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے، اے اللہ ان کو بھی صحت عافیت اور مسرت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے کروڑہ درجات بلند فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح علم نافع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قبولیت و مقبولیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اتباع سنت نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ میں نے اگر آپ ہزار کو سال میں کسی سے کوئی سخت بات کہی ہو تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، للہ فی اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے الحمدللہ، جی آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ اور